أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. آیت کے ابتدائی حصے کا ترجمہ وغیرہ تو ہو چکا تھا، مجھے خیال ہے کہ شاید ان العهد كان مسؤولا کا حصہ رہ گیا تھا، تو اس میں لفظ مسؤول ہی قابل ذکر ہے. فرمایا کہ عہد جو ہے وہ ہے جس سے پوچھا گیا، یوں ہے اصل عبارت، مسئول جس سے پوچھا جائے. یہاں اصل میں مسئول یعنی جس سے کچھ مانگا جائے معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اس سے سوال کیا، اس سے طلب کیا، اس سے پوچھا. یہاں سال انہو کے معنوں میں ہے. سال انہو کے معنی ہے کسی کے بارے میں پوچھنا. آگے بھی یہ لفظ اسی معنوں میں، بلکہ وہاں انہو کا لفظ آیا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ تو ہے نہیں کہ عہد سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تھا، ورنہ تو یہاں یہ بنتا ہے نا ان العہد کان مسئولا، کہ عہد سے پوچھا جائے گا. عہد سے کیا پوچھا جائے گا، مطلب یہ کہ عہد والے سے پوچھا جائے گا عہد کے بارے میں. یہ مفہوم پھر بنتا ہے کہ ان العہد کان مسئولا عنہ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جس نے عہد کیا اور پورا نہ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں پورا نہیں کیا تھا. آگے فرمایا وأوف الكيل إذا قلتم، اور تم ٹھیک ٹھیک دو ناپ کو. یہاں دو لفظ آئے، ایک تو اوفو، یہ پہلے بھی آیا ابھی، اوفو بالعہد، اوفا یوفی ایفا ان واوفی یہ سے مادہ سے باب افعال کا فعل ہے. اوفی یو تھا جمع کا فعل امر جو اوفو بنا. اس پر عموماً بے کا صلہ آتا ہے، اوفا بے عہدہ و اوفا بے قضا، اور بعد میں بھی آتا، بلکہ ڈکشنریوں میں عموماً نہیں آنا کہ مثال دی ہوئی آتا ہے اوفا ان نظرا، اس نے منت پوری کی جو نظر مانی تھی. قرآن کریم میں یہ بھی بے کے ساتھ آیا ہے، و یوفون بالنظر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قرآن میں نظر کے ساتھ بھی بے کا صلہ آیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعض خاص لفظوں کے ساتھ پھر یہ صلہ کے بغیر آتا ہے، بعض خاص معنوں میں صلہ کے ساتھ آتا ہے. عہد کے معنوں میں تو ضرور بے کے ساتھ آتا ہے. نظر کے معنوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ڈکشنریوں میں وہ براہ راست مفعول لکھا ہوتا ہے اوف النظرا، تو قرآن کریم کے ساتھ استعمال ہوا ہے یوہون بالنظر. کیل کے لفظ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی، اور عام ڈکشنری میں بھی آپ وہاں لکھا ہوگا اوف الکیلا. تو اس کے معنی ہے ناپ پورا، افصل معنی تو اوفا کا ہے پورا پورا دینا. کیل کاف یہ والا یقین و کیلن فیل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ناپ کے دینا. عام طور پر یہ چیزوں کے جو وزن کیے جاتے ہیں کپڑے کا گزوں سے گویا کہ ناپا جاتا ہے، اور جو وزن ہوتے ہیں ویٹس، ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کلو گرام ہے، سیر ہے، تولے ہے، جو ہے. اس کے تولنے کے لیے تو عربی میں لفظ ہے وازنہ یازنو، جو کہ آگے آ رہا ہے. اور بعض چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں، عموماً ہمارے ہاں لیکوڈ چیزیں مثلا ناپ کے دی جاتی ہیں، یہ مبلائل تیل وغیرہ ہے اتنے لیٹر ڈالیں جی، یہ تولا نہیں جاتا. دودھ آپ لیتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ایک سیر، لیکن وہ سیر کا ناپ کا برتن ہوتا ہے، اس میں سیر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن اسے سیر کہتے ہیں. سرکاری سیر ہوتے ہیں، باہر باقاعدہ مور لگی ہوتی ہے بعض پر. تو اس طرح سے لیکوڈ کے علاوہ بعض چیزیں اور بھی اب بھی ہمارے ہاں رواج ہے، عرب میں بھی تھا خصوصاً جو بہت زیادہ تولنا. اب تو خیر وہ مشینی آ گئے ہیں کہ آپ پورا ٹریکٹر یا ٹرک اس پہ کھڑا کر دیں تو وہ وزن کر دے گا. تو بڑی جو چیز بہت بلک میں تولنی ہوتی تھی اس میں وزن کی بجائے کیل سے کام لیتے تھے، ناپ سے. مثلاً کھجوریں ہوتی تھیں عرب میں، جو ہوتے تھے، اس کو اب بجائے اس کے ایک سیر تولیں تو وہ پھر ایک وسق ہوتا تھا، ایک بڑا برتن، یعنی ایک طرح کے جیسے ہوتا ہے نا ٹپ ہمارے ہاں پانی وغیرہ کا بڑا، تو وہ کو بنا ہوتا تھا کہ اس میں اتنا ڈال لیا جی، یہ اتنے وسع، پھر وہ بھر کے دو آدمی آگے ڈال دیتے تھے. تو اس طرح سے کھجور جو وغیرہ ہمارے ہاں دیہات میں گندم اب بھی وہ ٹوپے پڑوپی وغیرہ سے ہی وہ ناپتے ہیں، بلکہ وہی چیز ادھر مد اور سا کی شکل میں پیمانہ بالکل وہی ہے جو ہمارے ہاں ٹوپا پڑوپی جسے کہتے ہیں مدینہ منورہ میں تھی تھی. تو بعض دفعہ اجناس بھی ناپ کے دی جاتے ناپ کے دی جاتی تھی. یہ جو دینا ہے نا ناپ, اسے ناپ ہی کہیں گے, انہوں نے کیا ہے ترجمہ ماپ, ناپ نے. اب یہ غالباً اردو کے محاورے کی بات ہے, میرے خیال میں ناپنا صرف کپڑے وغیرہ کی لینتھ کے لیے آتا ہے, اور جو وہ گندم وغیرہ اور وہ برتن میں دیں گے تو وہ ماپنا ہوگا لفظ. یہ اردو کی وہ نظر ہے, آدمی کے لیے تیرنا اور جانور کے لیے پیرنا, ایک ہی معنی ہے سوئم کا. تو یہ بھی ماپ اور ناپ دو لفظ ہیں. تو انہوں نے جو ماپ کا لفظ لکھا ہے یہ غالباً اردو محاورے کی وجہ سے لکھا ہے. تو کیل اس کو کہتے ہیں جو ماپ دیا جائے, لٹر ہو, تے سیر ہو, بدست سیر ہو, جو بھی ہو. تو اوفل کیلا, ماپ پورا پورا دو. یا جب تم کسی کو دے رہے ہو کوئی چیز کسی کیل کے حساب سے تو پھر اس میں اذا کلتم, جب کہ تم ماپ دے رہے ہو. کالا یکیلو کا فعل آ گیا ہے, کالا یکیلو با یبیو کی طرح, اور جیسے بے اور تم بڑھنا تھا وہ جہاں آ کے ساکن ہو جاتا ہے سیگا, پھر زیر آتی ہے نا فائے کلمہ کی, اس طرح سے اس میں کل تم آ گیا. کل تم کا لفظی معنی تم نے ماپ دیا, تم نے ماپا. یہاں ہے ماپ کر دینے لگو, یعنی جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو. ادھر انہوں نے نون لکھا ہے, میرے خیال میں حاشیے میں کوئی ناپ یا اسے بھی کچھ لکھا ہوگا. تو جب ماپ کے دینے لگو تو پورا پورا ماپ دو, یعنی کسی پیمانے کے ذریعے سے دینا, ویٹ کے ذریعے سے نہیں, وزن سے ہی نہیں, تو وہ پورا پورا دو, کیونکہ اس میں بڑے نازک کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں ٹوپا ہوتا ہے اس کا کوئی, اگر تو ہو نا کہ یوں لیول کر کے دے تو کوئی بات ہوتی ہے, لیول نہیں ہوتی, وہ دو سیر کا گنا جاتا ہے, پورا بھر دیتے ہیں. یعنی اتنا بھرو کہ اس کے اوپر جو تکون سی بن جائے وہ ادھر ادھر گرنے لگے, اب یہ فل ہے. تو اس میں اتنی سی بھی کمی رہ جائے معلوم ہوتا ہے پورا ہے, لیکن ہوتی ہے اصل میں کمی ہے. تو اس کو پورا پورا دو, یہ ایک صورت. اور آگے فرمایا وزنو بالقسطاس المستقیم, اور وزن کرو, واو تو ہے اور کے معنوں میں. اور آگے جو زنو ہے یہ وزن یا زنو کا فعل امر ہے. تو دیکھیے یا زنو, اور یا زنو کی یہ گر جائے گی اور جو نون ہے وہ ساکن ہو جائے گا, تو فعل امر بنے گا زن, زن, زنا, زنو. اور پھر اس طرح سے زنی, زنا, زن, نا, جو کہ پڑھا جائے گا زن نا, اس کے معنی وزن کرنا اور تولنا, یعنی ویٹ سے. زنو تم وزن کرو, وازنو اور تم تولو, بالقسطاس المستقیم, قسطاس مستقیم کے ساتھ. قسطاس کا لفظ یہ ویسے تو چار حرفی مادہ ہے, ظاہر معلوم ہوتا ہے, قاف, سین, توئے, سین. اور یہ سنا ہے, پڑھا ہے کہیں کہ یہ کسی غیر زبان کا لفظ ہے, شاید یونانی کا ہے یا کسی اور زبان کا جو عربی میں آیا, لیکن اب وہ بالکل عربی کی طرح مورب ہو کے بولا جاتا ہے, قسطاسن, 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 قساطیس ہو جمع آتی ہے اس کی. قاف, سین, توئے مادہ تو عربی مادہ ہے, اس کے تو میں نے قصد یک سے تو بے انصافی کرنا, ظلم کرنے کے معنوں میں آتا ہے. وہ فعل عجیب ہے کہ ثلاثی کے معنی ظلم کرنا, اور اقصتا یوگ سے تو باب افعال ہے, اس کے معنی ٹھیک ٹھیک انصاف کرنا بھی ہے. تو اس مادے ہی میں یہ ملے گا آپ کو ڈکشنری میں, قاف, سین, تو ہے, پھر قاف, سین, تو ہے, رے, پھر قاف, سین, تو ہے, لام, اس طرح سین. یہ جو مادہ بنتا ہے اس طرح چار حرفی, قاف, سین, تو سین, اس کا کوئی فعل وغیرہ عربی میں کہیں نہیں آتا ہے, اس سے بس یہی لفظ ایک اس سے استعمال ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر عربی لفظ ہے, کیونکہ ایک لفظ آ گیا ہے عربی میں, اس سے کوئی فعل وغیرہ تو انہوں نے نہیں بنایا. کہ کستا سا بن تو سکتا تھا, کستا سا یو کستے سو, اگر ربائی فعل بنائے تو, لیکن نہیں ہے, ڈکشنریوں میں نہیں لکھا ہوا ملتا. تو قسطاس کے معنی ہیں ترازو, بلکہ شاید اس کا صحیح معنی ہے ترازو کی ڈنڈی. جو ہمارے پرانے ترازو ہوتے ہیں उसमें वो डंडी होती है ना, उसी से हमारे यहाँ मार, तो वो जो उसकी लकड़ी सी होती है या चाहे लोहे की हो, वो बिल्कुल सीधी उफ की जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल हो तो समझा जाता है कि ठीक वजन है, अगर एक तरफ से वो उठी हुई हो तो समझा जाता है उस तरफ वजन कम है। तो इसलिए किस्तासे मुस्तकीम बिल्कुल सीधी डंडी के मायनों में यहाँ लफ्ज आया है, और मुराद है ठीक ठीक तोलना, क्योंकि डंडी बिल्कुल सीधी हुई। अब तो खैर पैमाने हो गए, फिगर्स आ गई, इन सब बताता है कि कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन में तो ये चीज़ें नहीं थी। इसलिए किस्तासे मुस्तकीम में वो डंडी का सीधा होना, गुआ के कुरान करीम ने यूं कहा तोलने में डंडी न मारो, यही वो पुराने जमाने में तो लोग धोखा कर लेते थे जनाब। तराजू ऐसी है कि उसके अंदर पारा रखा हुआ है, लोग अजीब अजीब हरकतें करते थे, अंदर से खोखली पारा रखा हुआ है, जरा यूं हिलाया और वो पारा दूसरी तरफ चला गया, और आदमी देख रहा है कि ये इतना वजन है, और दरअसल वजन कम हो जाता है क्योंकि उस तरफ पारा भी शामिल हो जाता है, करते थे। और फिर हाथ से बड़े हुनर से उसको टेढ़ा कर लेते थे कि सीधे के सीधा रहे और देखने वाले को पता न चले। तो ये जो किस्तासे मुस्तकीम है, मुस्तकीम का मना आप पढ़ चुके हैं, इस्तकाम यस्तकीम, उसे बिल्कुल दुरुस्त और सीधा होना। तो सीधे तराजू से तोलो, सीधी तराजू तो फिर यही है ना कि उसकी डंडी सीधी हो, वजन तो मतलब ठीक ठीक है, तो जाए अगर डंडी नहीं है कोई और तरीका है तो भी। असल बात यह है कि तोलने के किसी चीज़ की क्वांटिटी मालूम करने के जो जरिए हैं, जो लेन देन में अक्सर ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा है, कोई चीज़ है, नाप होगा, तोल होगा, उसमें ईमानदारी बरतो। इसमें कमर्शियल ऑनेस्टी भी है, और वैसे बाहमी मामलात में कोई चीज़ लेनी देनी हो तो उसमें भी है। तो लेन देन में चाहे वो कमर्शियल हो या चाहे पर्सनल किस्म का हो, उसमें ठीक ठीक ईमानदारी बरतो, तोल में भी नाप में भी। ये कुरान करीम का हुक्म है, बुनियादी हुक्म है। इसके खिलाफ वर्जी करने वाली एक उम्मत का कुरान में जिक्र हुआ है, कौम शुएब का, जो वो अपनी हुनरमंदी समझते थे कि हमने धोखा दिया या किसी को साथ फ्रॉड कर लिया, ये कारोबारी एक ट्रिक और हुनर समझते थे, दरअसल वो बर्बाद करने वाली चीज़ होती है बार में धोखा करना। ये खैर से पाकिस्तान और इटली ऐसे एक एतबार नहीं किया जाता कि नमूना क्या भेजेंगे और फिर चीज़ क्या भेज देंगे। इतनी अच्छी शोहरत हमारी है बाहर, तो पिछले दिनों आपने वो सुना था कि जापान ने कहा कि ये सूत में मिलावट करते हैं, अगर ये हुआ तो फिर बैन अलाक़वामी मंडी में मार खा जाएंगे, फिर इनकी कोई नहीं लेगा। तो ये चीज़ पर्सनल लेवल से लेकर कौमी लेवल तक हर जगह ज़रूरी है, और शायद जमा कसी का भी इसीलिए आया है। बहरहाल नाप तोल में ठीक ठीक ईमानदारी करो, पूरा पूरा दो। आगे एक सूरत आएगी 30वें पारे में, आपके कोर्स में तो शायद नहीं है, वहाँ उन लोगों की मजम्मत की गई है जो लेते और पैमानों से हैं, देते और पैमानों से हैं, लेने के पैमाने और देने के और। अगरचे वहाँ भी जिक्र तो नाप तोल का ही है, लेकिन वो बात बड़ी जामे है कि लेते और पैमाने से हैं, देते और। जब हमें किसी का हक अदा करना पड़े, चाहे वो सियासी लेवल पर हो, दीनी लेवल पर हो, कोई लेवल हो, तो फिर हमारा पैमाना और होता है, और देने के लिए फिर लेने के लिए और हो जाता है, पड़ोसी के साथ भी और इस तरह से भी। तो वो ज़रा जामे हयात उसमें है, लो भी ईमानदारी से, दो भी ईमानदारी से। यहाँ जो है चीज़ ये बज़ाहिर देने के मानों में है कि जब देने लगो तो क्वांटिटी ठीक दो, मिकदार पूरी होनी चाहिए, नाप में भी तोल में भी। लेने का जिक्र नहीं है, तो असल में आदमी देने में ही तो घपला करता है। वो जो सूरत मुतफ़िफ़ीन या तत्वीफ़ है उसमें भी तो यही है, लेते और पैमानों से, देते और पैमानों से। ये तो कोई नहीं करता कि अच्छा जी मैं कम ले लेता हूँ, वो दूसरा बाट चढ़ा दो जो पांच छटाक का है। ज़ालिक खैरुन व अहसन तावीला, ये चीज़ सबसे अच्छी, खैरुन अफल तफजील है, इसलिए हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं सबसे अच्छी है। वह अहसन, ये तो वाहिद जाहिर है अफल तफजील, सबसे अच्छी, सबसे भली, सबसे अच्छी, खैर सबसे बेहतर, अहसन सबसे खूबसूरत और अच्छी है। और अहसन के साथ आया है तावीलन, बलिहाज तावील के। आपको पता है अफल तफजील के साथ एक तमीज आती है अमूमन नसब में, तो यहां है तावील के लिहाज से। अब तावील का माना, या अव्वला यु अव्वलो तावीलन, हमजा वाव लाम मादा से, اولا یو اول ہو تعویلن کہ میں نے کسی کو کسی سرے تک بات کو پہنچا دینا، اصل معنی اس کا یہ ہے. اور اس تعویل کے معنی ہیں یعنی کلام کے آخری معنوں تک جو ٹھیک اس کے ہیں وہاں تک پہنچ. یہ ہے قرآن کریم میں ویسے غلط میں نے پہنانا کسی عبارت کو اس کے ذریعے بھی آیا ہے. ابتغاء تعویل ہی سورۃ آل عمران میں آیا ہے. بظاہر تو معنی وہ اس کے معنی چاہنے کے لیے یہ گڑبڑ کرتا ہے، وہاں مراد ہے اپنی مرضی کے معنی لگانا. تو وہاں قرآن کریم میں تعویل معنی ڈھونڈنا اور معنی تک پہنچنا کے معنوں میں نہیں، بظاہر تو وہ معنی تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن اصل میں کسی عبارت یا لفظ کو اپنے من معنی معنی پہنانے کی کوشش ہوتی ہے، یعنی وہ مذمت کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے انہی تعویل کے معنوں میں. اگرچہ ہمارے ابتدائی دور میں تعویل اور تفسیر ہم معنی تھے لفظ، چنانچہ تبری کی تفسیر ہے اس کا نام تعویل، ہر جگہ وہ لکھتے ہیں فی تعویل آیۃ القرآن، اور جو آیت لکھتے ہیں فی تعویل قولہ تعالیٰ فلاں کی تفسیر کے بجائے تعویل کا لفظ لکھتے ہیں، اور یہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اگرچہ قرآن میں برے معنوں میں بھی استعمال ہوا تھا لیکن تفسیر کے معنوں میں، پھر تفسیر اور تعویل میں تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں بارہ. تو ہمارے ہاں اردو میں تعویل خاص برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی بات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا. اسی جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ زمابر صوفی ہو ملا سلامے، زمابر صوفی ہو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ ہم ہماری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام پہنچے کہ انہوں نے خدا کا پیغام ہمیں پہنچایا. زمابر صوفی ہو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفیٰ را. معنی وہ کرتے ہیں مولوی کہ خدا اور جبریل اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ان معنوں میں ہی لفظ تعویل انہوں نے استعمال کیا، ولے تعویل شاندار حیرت انداز خدا اور جبریل و مصطفیٰ. تو یہاں تعویل اپنے لفظی معنوں میں ہے انجام تک پہنچانا. اسی سے آپ نے پڑھا ہے مصدر معول کہ جب ان اور ما آئے تو فعل کو مصدر کے معنوں میں لیتے ہیں، گویا کہ مصدر تک پہنچا دیتے ہیں اس فعل کو، اور پھر وہ فعل وہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر معول. وہ اس سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. معول فقہی اصطلاح بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اصول فقہ میں اس کا بیان آتا ہے. تو یہاں تعویل کے معنی انجام تک پہنچا دینا، اسی لیے انہوں نے اس کا ترجمہ ہی انجام کر لیا ہے. اصل تو مصدر ہے انجام تک پہنچانا، تو بل انجام تک پہنچانے کے لحاظ سے یہ بہترین چیز ہے. مطلب یہ کہ اس کے انجام، اس کے عواقب، اس کے نتائج بہترین ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک ناپ تول کے. دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، ساکھ بھی بنتی ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ. وہ تو تفسیر میں جو کچھ آپ لے جائیں لے جائیں. آگے فرمایا ولا تخف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے لگ اس چیز کے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو ہے لفظی ترجمہ سے قریب، اصل فعل ہے لا تخف فعل نہی ہے، مادہ ہے قاف فے واو، قفا یقفو، قفن غالباً مصدر آتا ہے، یا قفون کفون ہو سکتا ہے. مصدر کے بارے میں نہیں مجھے یقین، کیونکہ واوی ہے یعنی ناقص، علا یعلو علوون ہوتا ہے، قفا یقفو کفون شاید ہی ہوتا ہو، بننا تو یہ چاہیے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پیچھے پیچھے چلنا، گویا کہ تبع کے معنوں میں ہی ہے تقریباً، تبع یتبع پیچھے پیچھے چلنا، ٹو فالو. قفا یقفو، فرق اتنا ہے کہ تبع کے معنی تو انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا، قفا یقفو کا معنی پیچھے پڑ جانا. پیچھے پڑ جانا بھی ہمارے ہاں تو دشمن بن جانا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس پیچھے پڑنے میں سینس یہ ہے کہ اس پہ زیادہ توجہ دے. ان معنوں میں پیچھے پڑ جانا ہے. قفا عربی میں یہ گدی کا جو گردن کا پچھلا حصہ ہے اسے بھی عربی میں قفا کہتے ہیں. غربا قفا ہو، اس نے اس کی گردن اڑا دی، یعنی پیچھے سے تلوار ماری گردن اڑا دی. تو اس طرح سے قفا یقفو کا معنی پیچھے پیچھے لگ جانا کسی چیز کے، اور پھر پیچھے پڑنا ان معنوں میں ہے کہ کوئی حد سے زیادہ ہی اس میں کرید کرنا اور اس کے پیچھے لگ جانا. تو کہا کہ نہ پیچھے پڑ ما اس کے جو کہ، ما یہاں مفعول منصوب ہے قفا کا، لا تقفو کا، لا تقفو یہ ہے لا تدعو کے وزن پر، دعا یدعو ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں لا تدعو لا تدعو وا لا تدعو، تو یہ واحد کا صیغہ، لا تقفو لا تقفو وا لا تقفو، اس طرح گردان ہوگی اس کی. تو پیچھے نہ چل اس چیز کے جو کہ لیسا لکا بہی علم، علم لیسا کا اسم ہے، رفع میں ہے، یعنی لیسا علم لکا بہی، اور اصل خبر جو ہے بے موجود ان بے قائن ان، وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے کوئی علم بہی اس کے بارے میں. آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ لفظ عالمہ و عالم بہی، علمہ اس نے اس بات کو جانا، علم بھی اس کے متعلق جان لیا سب کچھ، اسی سے علیم بذات الصدور وغیرہ بے کے سلے کے ساتھ آتا ہے. تو علم اس چیز کے بارے میں علم، لکا تجھ کو، نہ پیچھے پڑ جا کہ نہیں ہے تجھ کو کچھ علم اس کے بارے میں. تجھ کو ترجمہ کر رہے ہیں لکا کا، تیرا علم، تیرے لیے علم، اور یا تجھ کو کوئی علم نہیں ہے، تجھ کو کچھ معلوم نہیں ہے، جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، اور یہاں خبر نہیں تجھ کو تو اس کے پیچھے ہی نہ پڑ، پوچھ ہی نہیں، یہاں سے جانا ہے گرین ٹاؤن، مطلب خبردار کسی سے پوچھو نہیں کہ کہاں جانا ہے، یہ تو نہیں مانا. یہ مراد ہے کہ جس کا علم صحیح تجھے نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگ جا کے اس کی قرید کر کے، ہو سکتا ہے کہیں گمراہ ہی ہو جائے، جیسے مسئلوں میں مولوی حضرات اکثر کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جتنے اختلافی مسائل اور اس قسم کے واہیات عقیدے ہیں وہ اسی قسم کی قرید کا نتیجہ ہی ہے، اسی قسم کا سوال تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو وہ علم صحیح والا جو سوال ہے اس سے نہیں منع کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے. تو اس بات کے پیچھے نہ چل جس کا تجھے کوئی علم نہیں. علمی تفسیر میں بہت سی چیزیں آ جاتی، میں ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑتا ہوں کہ یار یہ میں حاصل کر کے رہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کل کو یہی میری بربادی کا سبب بن جائے گی، علم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو تفسیر میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، اور یا معاذ خواہشات کی وجہ سے کسی بات کے پیچھے پڑ جانا، ان کے پیچھے نہ لگو. اب وہ پیچھے پڑنا کن کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، آگے ذکر آگے. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، کان دھریں کسی پر کوئی عیب معلوم ہو، کوئی ایسی بصر آنکھ میں خیانت ہو، تاڑ رہے ہو کسی چیز کو، اور اسی طرح سے فؤاد دل، خیالات میں. فؤاد بمعنی عقل بھی استعمال ہوتا ہے. سمع تو اس کا ورب آپ جانتے ہیں، سمع یسمع، بصرا کا بھی جانتے ہیں، بصرا یبصرو و بصرا یبصرو. یہ جو فؤاد کا لفظ ہے، فے حمزہ دال ہے، فادا یفعد فادا، اس کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اس کا بزدل بنانا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں فعد الخوف فلانا، خوف نے اس کو بزدل بنا دیا. فائدہ یا فائدہ کو روٹی کو راکھ میں دبانے کے سلسلے میں، اور ورب بھی اس کے استعمال یعنی اور بھی ہیں. قرآن کریم میں اس کا کوئی فعل وغیرہ اور کچھ بھی نہیں آیا، یہاں فؤاد آیا ہے، اور کہیں اس کا صیغہ جمع آیا ہے، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، أَفْئِدَتُن اس کی جمع ہے مکسر، وہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے، اور سنگولر بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ ان کی وجہ سے تینوں نصب میں ہیں، سمع بصر اور فؤاد، سننے کی قوت، دیکھ کی قوت، اور دل یعنی آنکھیں کان اور دل. کل اولائک، آگے ان کے بارے میں ہے کہ پوچھا جائے گا. تو یہ جو لا تقفو ہے پیچھے پڑنا، وہ بذریعہ سمع بھی ہو سکتا ہے، بذریعہ بصر بھی ہو سکتا ہے، بذریعہ دماغ، برین، خیالات، سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے لگنا. تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بڑی نازک بات ہے کہ یہ حواس ہی ہیں جو عقل کو کسی نتیجے پر پہنچاتے ہیں، انہی کے ذریعے سے عقل کسی نتیجے، یہ عقل کی آنکھیں ہیں، اس کے بغیر تو عقل کام ہی نہیں کرتی، سائنس کی تو پھر یہی ہیں چیزیں. لیکن عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ پھر نتیجہ عقل کی رہنمائی تو کرتی ہیں، لیکن منزل تو ان کے سامنے نہیں نہ ہوتی. بعض دفعہ الٹا عقل کو ایسے دلائل پہنچا دیتی ہے کہ وہ غلط نتیجہ نکال کے پھر چاہے ڈاکو بنے, چور بنے, بدماش بنے, کرپٹ بنے, وہ بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھو کہ دیکھنے سننے اور سوچنے کی قوتیں جو تمہیں دی گئی ہیں, کان عنہ مسئولا, اولائک کان عنہ مسئولا, کل اولائک, یہ سب کے سب, کل اولائک, ان کے سب, ترجمہ تو یہ بنتا ہے, کل مضاف ہو کے آتا ہے نا, کل اولائک, ان کے سب, اور با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ سب کے سب, کان عنہ مسئولا, کان مسئولا عنہ, یہاں عنہ لفظ آیا جو پچھلی آیت میں نہیں تھا, اور واحد کا لفظ آیا ہے, یہ انہا نہیں آیا کہ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا, بلکہ عنہ کا لفظ ایک ایک کے بارے میں الگ گئے, آنکھوں سے پوچھا جائے گا, کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوچ کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا سوچتے تھے, تو مسئولا عنہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, یعنی مسئول میں نے سیوس آلو کے معنی میں آیا ہے, فل فعل مجہول اور اس میں مفعول کا معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے نا, یعنی کل ذالک سیوس آلو عنہ, ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, پوچھا تو اسی سے جائے گا جس کے سمع اور بصر اور دل ہے, سمع سے تو نہیں پوچھا جائے گا, یہاں تو عنہ ہے اس کے بارے میں. میں نے اس دن بھی آج چیت پڑھی تھی, قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ لا یسأل عما یفعل, اس سے نہیں پوچھا جاتا جو کچھ وہ کرتا اس کے بارے میں, وہم یسألون, لوگوں سے پوچھا جائے گا, تو وہ برتر ذات ہے, اس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا, وہ کسی کے آگے ذمہ دار نہیں ہے. پوچھا جانے کا یہی معنی نا کہ جو وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے, اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہے, مسئول ہے, وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو نے یہ کام کیوں کیا, اس کے لیے عربی میں آتا ہے سال عنہ. تو یہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ذمہ داری ان کی ہے, تو وہ تو نہیں پوچھے جائیں گے, صاحب سماع, صاحب بصر اور صاحب فؤاد جو ہے اس سے پوچھا جائے گا, اس کے دل, اس کی آنکھوں, اس کے خیالات کے بارے میں کہ تو نے کیا دیکھا, کیا سوچا اور کیا سنا تھا, اور غلط باتوں کے پیچھے ہی یہ ساری قوتیں ضائع کی تھی. تفسیر اس کی بہت کچھ ہو سکتی ہے, ان میں سے ایک ایک آیت بڑی جامع ہے, اور اس کی اگر اپلیکیشن کو لے کے کہاں کہاں ڈے ٹو ڈے لائف میں اور ڈیلی ایکسپیرینس میں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو لمبی بات بھی ہو سکتی ہے. لا تمشی فی الارض مراحا, ولا تمشی فی الارض مراحا, اور تو مت چر زمین میں, مشا یمشی آپ پڑھ چکے ہیں, میم شین یہ مادہ, فی الارض بھی لفظ آ چکا ہے زمین میں, تو مت چل زمین میں, مشا یمشی کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ زیادہ پیدل چلنے کے لیے آتا ہے. مرحن اتراتا ہوا, مرح یم رہ, فتح یفتح سے, اور ہو سکتا ہے کہ مرح یم رہ بھی ہو, کیونکہ فرح یفرح ہوتا ہے اگرچہ حرف حلقی اس میں ہے, لیکن بما کنتم تمرحون, قرآن کریم میں مضارع کا صیغہ آیا ہے, ماضی کا نہیں آیا, کہ ہماری دور تو ابواب کے بارے میں اتنی ہے کہ اگر کوئی ماضی اور مضارع کا صیغہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہو تو اس کی حد تک تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس باب سے آیا. باقی جو ڈکشنریوں میں دیکھے ہیں وہ 100 دیکھتے ہیں تو پھر 50 بھول جاتے ہیں, پھر دیکھنے پڑتے ہیں. اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہی عمر ہے کچھ یاد کر لینے کی, یہ وقت آپ سونے میں گزار دیں گے تو پھر آگے چل کے تو پھر آپ کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ بھی یاد ہوتا اور وہ یاد نہیں ہوگا, حتیٰ کہ وہ عمر آ جائے گی ہمارے والی جو کچھ یاد کیا تھا وہ بھی پھر بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ولا تمشی فی الارض مراحا, تو اتراتا ہوا نہ چل زمین میں, مراحن مصدر ہے, نصب آئی ہے حال ہونے کی وجہ سے, اور مصدر بمانہ اسم فاعل یا بمانہ اسم مفعول حال ہوتا ہے, یعنی اصل میں ولا تمشی فی الارض مراحن, اسم فاعل تو مراحن ہوگا اترانے والا, تو مصدر بمانہ اسم فاعل ہے, تو اسی لیے انہوں نے ترجمہ وہی کیا ہے, بلحاظ اترانے کے یہاں تمیز نہیں ہو سکتی, مفعول نہیں ہو سکتا, تو یہ جو ہے وہ حال ہی ہے جس کی نسب ہے. تو نہ چل زمین میں اتراتا ہوا, چال اچھی اور بری پر قرآن کریم میں پہلے بات ہوئی ہے, آدمی کی چال اس کے خیالات وغیرہ کا آئینہ ہوتی ہے, وہ یمشون فل الارض ہونن وغیرہ میں بات ہوئی تھی, یہاں وہی بات ہے. سورہ لقمان والے حصے میں بھی یہ بات چال کے بارے میں ہوئی تھی. تو اکڑتا ہوا نہیں اتراتا ہوا کہ بہت خوش بھی ہو اور تکبر اور خوشی دونوں شامل ہو. انک لن تخرق الارض, بات سے بات یاد آتی ہے, اتراتے ہوئے چلنا گناہ ہے, مگر حدیثوں میں آتا ہے میدان جنگ میں نہیں, جب آپ دشمن کے سامنے جا رہے ہیں سینہ نکال کے اکڑ کے چلو وہاں الٹا ثواب ہے. یعنی دشمن کے سامنے اپنے اس طرح سے ظاہر کرنا کہ تو کیا چیز ہے میرے سامنے وہاں ثواب ہے. تو دیکھیے افعال اپنی ایک ریلیٹو ویلیو رکھتے ہیں, وہ جو محرک اور انر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیل سرزد ہوتے ہیں, اصل ویلیو اس کی ہوتی ہے انر ایٹیچیوڈ کی, جسے ہم عربی میں اور حدیث شریف کی زبان میں نیت کہتے ہیں. نیت پر سب کچھ دار و مدار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر صحابہ کو کہا, فرمایا کہ وہ مکے والے باتیں بنا رہے تھے جب وہ عمرے پہ آئے ہیں عمرۃ القضاء میں, وہ کہتے ہیں میں یہاں سے گئے تو مدینے روٹی بھی نہیں ملی, چل بھی نہیں بیچارے, یوں جھومتے پھرتے ہیں کمزوری سے, باتیں بنانے والے بناتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طواف کرو تو رمل کرنا, اس میں ہوتا تھوڑی سی دوڑ لگا کے کرنا پہلے 3 چکر, تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہے, اور پھر وہاں سنت بن گئی ہے. پہلے 3 چکر میں وہ طواف جو ہوتا ہے اس میں رمل ہوتا ہے. تو وہ جو اکڑ اور اتراہٹ ہے بذات خود بری چیز ہے, لیکن کسی مقصد کے لیے یا کسی وجہ سے, جس میں جہاد کی تو صاف طور پر بات ہوئی ہے, بلکہ کسی کا صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کافروں کے سامنے تلوار لے کے یوں چل رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے جیسے رستوں میں زمان چلتے ہیں, تو حضور نے فرمایا یہاں یہ چال اللہ کو پسند ہے. ان نقل تخرق الارض, اکڑ کے اور تے ہوئے چلنے میں کیا ہوگا, تو زمین کو تو نہیں پھاڑ لے گا. لن تخرق خرق یخرق خیر قاف مادہ, اس کے معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا, زمین میں کچھ پھاڑ کے کھود کے کچھ لے جانا, کسی پتھر وغیرہ کو پھاڑ دینا, بنیادی معنی پھاڑنے کا ہے, کپڑا پھاڑ دینا, بلکہ خرقہ کپڑے کے ٹکڑے کو ہی کہتے ہیں, خاص طرح کے وہ کلوک کو بھی خرقہ کہتے ہیں جو صوفیاء اپنے مریدوں اور کو مرشد پہنایا کرتے تھے, خرقہ خلافت اس طرح سے. تو خرقہ کے معنی اصل تو ہے ٹکڑا کپڑے کا, کپڑا جو پھاڑا جائے. تو خرق یا خرے کو پھاڑنا, تو زمین کو پھاڑ تو ہرگز نہیں سکے گا. لن تخرق الارض منصوب ہے فعل, یعنی اسی سے ہمارے ہاں ایک لفظ آیا خارق عادت, معجزہ کو کہتے ہیں جس میں جو نیچرل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں چل رہے ہیں ان کو پھاڑ دیا جاتا ہے, یعنی ان کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے کہ پانی بجائے نشیب میں بہنے کے اوپر بہنا شروع ہو جائے. تو اس کو خارق عادت لفظ ہمارے ہاں معجزہ ہے, اس کو بھی خارق اور اس کی جمع خوارق آتی ہے. تو زمین کو تو نہیں پھاڑ دے گا, یہ تو تیرے بس میں نہیں ہے کہ چال سے زمین کو پھاڑ دے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ ہی تو پہنچے گا پہاڑوں کو, ہرگز نہیں پہنچے گا. بالغ یبلغ آپ پڑھ چکے ہیں, تبلغ کا ضمیر فاعل انتا ہے, جبال جبل کی جمع ہے جیم بے لام مادہ سے, پہاڑوں کو نہیں پہنچے گا تو, اور یہ دونوں طرح آتا ہے کہ پہاڑ تجھ کو نہیں پہنچیں گے, کہنا بالغ کا استعمال ہوتا ہے, ایک اس کا مفعول ہوتا ہے جو پہنچنے والا ہے وہ فاعل جس تک پہنچے مفعول, اور الٹ کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں حسب موقع. اب آگے الگ طولن, طول تالا یتیل طولن لمبا ہونا, معنی تو اس کا مصدر کے حساب سے یہ ہے, اور پھر طول اسم بھی ہے, اس کے معنی لمبائی بھی ہوتا ہے, یعنی طول ہی کا معنی لمبا ہونا اور طول ہی کا معنی لمبائی, فارسی کے وہ اسم حاصل مصدر کی طرح ہے. اب یہاں جو طولن ہے اور اس کی نصب ہے, دو اس کی وجہ ہو سکتی ہے, یا تو یہ ہو کہ طولن مصدر ہو اور پھر فاعل لے تائلن, طویل ہوتے ہوئے, طویل ہو کر حال ہو, وہی جیسے پہلے آیا مراحن مصدر بمن اسم فاعل حال منصوب, تو لمبا ہو کر پہاڑوں تک تو نہیں پہنچ جائے گا, ترجمہ حال سے کیا ہے لمبا ہو کر، اور طولن مصدر کو مفعول لہو کر لے تو بھی گنجائش نکل آتی ہے، لمبا ہونے کے لیے یہ سینس بھی بن سکتی ہے، اور مصدر ہے، مصدر مفعول لہو ہوتا ہے، تو اگر وہ معنی کرے تو پھر ترجمہ ہونا چاہیے تو لمبا ہونے کی خاطر تو پہاڑوں پہ نہیں چڑھ جائے گا، اور حال والا ترجمہ اپنی جگہ بہتر ہے کہ اتنا لمبا تو نہیں ہو جائے گا کہ پہاڑوں سے ہی تک ہی پہنچ جائے، تو کہاں تک پہنچو گے؟ تو یہ دراصل عاجزی کی طرف ہی اشارہ ہے کہ تم زمین پہ اکڑتے ہو، زمین کو تم پھاڑ تو نہیں سکتے، اس زمین پہ اکڑنے کا کیا، اور اونچا سر کر کے اکڑتا چلتے ہو تو پہاڑوں سے اوپر تو تم نہیں جا سکتے، تمہاری بڑائی اور لمٹ کی آخر کوئی حد ہے، آخر تم عاجز بندے ہو، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چال میں بھی وہاں صفت اور مدح کے طور پر تھا کہ مومن معتدل چال چلتے ہیں، یہاں منع کیا گیا ہے کہ اکڑ اور اترا کر چلنے والی جو چال ہے یہ ممنوع ہے اور مذموم ہے، ایک پازیٹو پہلو ایک نیگیٹو پہلو۔ کلو ذالک، یہ ساری چیزیں، اسی طرح جیسے کلو اولائک آیا تھا، اولائک عام طور پر عقل چیزوں کے لیے آتا ہے لیکن غیر، تو وہاں کلو اولائک آیا تھا سمع بصر اور فؤاد کے لیے، ایسے گویا کہ سمع بصر اور فؤاد ذوی العقول ہیں، یہاں کلو ذالک یہ سب، صیغہ اشارہ واحد کا ہے لیکن تل کا نہیں آیا، ہر ایک یہ چیز یعنی ہر ایک یہ عادت جن کا ذکر ہوا ہے اس لحاظ سے، ہر ایک یہ فعل جن کا جس کا بیان ہوا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کل ان سب کی طرف اشارہ ہے، یعنی کل ذالک الافعال، تلک الافعال کے مطلب آیا ہے، یہ تمام افعال جو ہیں، کان سیئہ عند ربک مکروہا، اصل عبارت ہے کان مکروہا عند ربک، پھر سیئہ درمیان میں واضح اس کا بدل کے طور پر آیا ہے، کل ذالک کے کان ہے، مکروہا کا پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں ناپسندیدہ، کرے ہے یکرہ ہو، کراہتن ناپسند کرنا، کارہن ناپسند کرنے والا، مکروہن جس کو ناپسند کیا گیا، فقہ کی اصطلاح میں مکروہ اور حلال اور حرام اپنے اس کے معنی ہے، مکروہ کے معنی جس کو جو سخت ناپسندیدہ ہو، تو کل ذالک مکروہن، مکروہن واحد آیا ہے کیونکہ ادھر کل ذالک پھر بلحاظ لفظ تو واحد ہے نا، مکروہتن یا وہ نہیں آیا، یہ چیز ہر ایک جو ہے اس میں سے وہ ناپسندیدہ ہے، عند ربک تیرے رب کے ہاں۔ اب اس سے پہلے لفظ آیا سیئہ، یہ اصل میں کل ذالک کا بدل ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کل ذالک سیئہ کانا مکروہن عند ربک، اس کا جو برا ہے، سیئہ اس کا برا، سیئن سے سین واو حمزہ سے، فعیل ان کا وزن ہے، سیئت ان سے مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، سیئن، سیئن سے بنا سیئہ ترکیب اضافی، اس کا برا، اب مفہوم ہوگا جو اس میں سے برا ہے، میں نے یہ بنے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس میں سے برا ہے وہ رب کو سخت ناپسند ہے، اس کا مطلب یہ وہی ہوا جو جن سے منع کیا گیا ہے، پھر ان کا اس کے برے کا کیا معنی، کیا اس کی کوئی اچھی صورت بھی ہوتی ہے، ظاہر تو پھر یہ معنی بنے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اکڑ کی چال کہیں اچھی بھی سمجھی گئی ہو، جیسے ہم نے ایک مثال دی ہے، ناپ کی کمی تول کم تولنا کرنا، اس میں کمی بیشی کرنا، وہ تو محمود نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ محمود بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ دینے لگے اور سمجھے کہ اس کو بھلائی کرنی ہے اور یہ آدمی باغیرت ہے، یوں تو نہیں لے گا، چلیے 100 کی بجائے 150 ڈیڑھ ہی دے دو، اس کو فائدہ ہو جائے گا نا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعض صورتیں ہوتی ہیں اعمال کی، اعمال کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک ہی عمل ایک صورت میں گناہ ہے، دوسری نیت سے ثواب ہے، اسی لیے تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، شاید کسی بزرگ کا ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں گیا، اس زمانے میں باہر میں کنویں ہوتے تھے، مسافر اس سے پانی نکال کے پی لیتے تھے، तो वो किसी बार के ऐसे कुएं पे पहुंचा, उसमें पानी था मगर डोल और रस्सी नहीं थी, अमूमन मुसाफिर ये चीज साथ ही ले चलते थे। तो वो इस इंतजार में नहीं, उसने ये किया, घोड़े पर सवार था तो उसने डोर रस्सी शायद था, तो उसने कहा घोड़े को कहां बांधे, छोड़ के उसने फिर एक खूंटा ठोंक दिया जमीन में, घोड़े को उससे बांधा कुएं के पास, पानी पिया चला गया। फिर उसने खूंटा वहीं रहने दिया कि कोई और सवार आएगा तो वो भी यहां घोड़ा बांध लेगा, मैंने इसको क्या करना, इतनी मेहनत की है। वो तो चला गया, और आया कोई पैदल आदमी, उसका उस खूंटे से पांव जो उसको यानी एक लग्जिश हुई, पांव लगा तो गिरता गिरता बचा। उसने कहा कि सहमक ने यहां कुएं के करीब खूंटा ठोंक दिया, उसने उसे उखेड़ दिया, कोई और भी गिरेगा। अब वो खूंटा गाड़ना और निकालना दो मुतजाद अमल है, लेकिन दोनों ही ठीक थे नीयत के एतबार से। जो सही उहू है इसमें वो नीयत की बुराई की तरफ असल में इशारा है। यही वजह और बाद ने यूं भी कहा है कि यहां एक रात सही अतुन आई है, कुल्लु जाले का सही अतुन, यह हर एक चीज जो बयान हुई है ये बुराइयां ही हैं। उसके रात के मुताबिक तो ये माना बनेगा सही अतुन, एक हेमत ही लगे तो बात होगी ना। तो फिर ये सही उहू, ये चीजें जो हैं इनका जो बुरा है यानी इसमें से जो बुरी हैं बलियाज नीयत बलियाज सूरत जो भी, वो तेरे रब को सख्त नापसंद है। बातें वही हैं जो पहले बयान हो चुकी है। ज़ालिक मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये वो चीज है। ज़ालिका लफ्जी मैंने तो वो होता है, लेकिन बा मुहावरा उर्दू में ऐसे मौके पर यह सही तर्जमा करते हैं। ये बातें जैसे अंग्रेजी में दीज दोज से कोई फर्क पड़ता है, यही फर्क है जालिका और हाजा में। ये वो चीजें हैं मिम मा, उन में से हैं जो के, जालिका मिम मा, ये बातें उन में से हैं जो के मिन मा औहा वही की वह है ये मादा, वहां यही भी फेल होता है, कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ। औहा यूही ईहान ईहा अन बाबे फाल से ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इसके लफ्जी मैंने होते हैं इशारा देना, इशारा करना, और इशारे देने के लिए ही वसवास भी लफ्ज है, इल्हाम भी है, वही भी है। डिक्शनरी के लिहाज से ये करीबन हम माना है, फिर इस्तेलाह में वही फरिश्ते के जरिए से आना या अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाना। और फिर इन्होंने फर्क किया कि किसी नेक बंदे को तो उसे इल्हाम कहते हैं, यूं तो चोर फंस जाए और सोच रहा हो कि यहां से कैसे निकलूं, तो उसके जो दिमाग में ख्याल आएगा उसको आप वही भी कह सकते हैं, बस इल्हाम भी कह सकते हैं, यानी दिमाग में अचानक फ्लैश आना जुबान के एतबार से। मगर अब हमारी इस्तलाह बन गई है, अब वही का हम एक खास मायना लेते हैं, हालांकि उसका मायना डिक्शनरी में तो यही था। तो दो आदमियों के इशारे से इस तरह बात करना कि तीसरे को दरमियान में समझ ना आए, वो ना मैंने समझे। तो इससे यहां औहा इलैका ये अपने इस्तिलाही मानों में है, इसका तर्जमा ही हम उर्दू में वही करते हैं, तेरे रब ने वही की। इसलिए कि ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, वही भी किया, यही वही का लफ्ज ही इन्होंने तर्जमा किया। ये वो है जो तेरी तरफ वही भेजी, औहा इले है, औहा के बाद औहा हो नहीं आता, औहा का मफूल डायरेक्ट नहीं आता, कहते हैं औहा इले है, उसने उसकी तरफ वही की, उसका इशारा किया, उसको इशारे से समझाया। तो ये वो चीज है, उन बातों में से हैं ये चीजें जो ऊपर बयान हुई है, जो कि तेरे रब ने तेरी तरफ बजरिया वही भेजी है या तुझको बताई है। रब्बो का फाइल है औहा का, मिनल हिकमत है दानाई की बातों में से, ये मिनल हिकमा ये भी हो सकता है कि मां जो आया है मां औहा जो चीज वही की उसका बयान हो, तेरे रब ने जो दानाई की बातें तेरी तरफ वही की हैं उनमें से ये है। और या मिम्मा का बदल है, ये उन चीजों में से है जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की, यानी हिकमत में से, यानी मिम्मा मिन मिनल हिकमत है एक ही बात है, मिम्मा उसमें से जो या मिनल हिकमत है दानाई में से जो। तो ये वो बातें हैं जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की, और ये बातें दानाई की फिर मिन बयानिया होगा, یعنی دانائی کی باتیں دانائی میں سے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, آخری بات پھر ان سے اور خرابیوں کے بعد ہے کہ سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کافر بھی یہ ساری نیکیاں کرتے ہوں, مشرک ہوتے ہوئے وہ نہ زنا کے قریب جائیں نہ ناپ تول کی بے ایمانی کریں نہ کچھ, سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دنیاوی وزڈم کی چیزیں بھی ہیں, اچھے اخلاق ہیں, وہ لوگ اچھے اخلاق کے بھی ہوتے تھے. عجیب بات ہے کہ عرب لوگ جو آخرت کے منکر تھے, کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد, ان میں بھی اخلاق تھے اور بعض بری باتیں وہ نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ ہمیں اس پہ آخرت میں مرنے کے بعد کوئی سزا ہوگی, اس لیے نیکی نہیں کرتے تھے کہ بعد میں بہشت ملے گا, وہ کہتے تھے دنیا میں اچھا نام رہے گا, دنیا میں ہمیں بعد میں لوگ برا نہ کہیں, ہمارا نام مذمت سے نہ لیا جائے. یہ بھی تو ایک کنسیڈریشن ہوتی. یہاں تو کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں, چلو لوگ بھونکتے ہیں بھونکنے دو, اپنا پیٹ بھرو, ہے جی. اخبارات کی سرخیوں کو کہتے ہیں یہ تو بھونکتے ہی رہیں گے. تو اس طرح سے ان لوگوں میں بھی ایک اخلاق تھا, اور عجیب بات ہے کہ ہم آخرت کے قائل ہوتے ہوئے ان سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے. تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے, کوئی ڈیٹرنٹ ہوتا ہے برائی سے روکنے کا, کوئی موٹیف ہوتا ہے نیکی کرنے کا. چلیے کوئی دنیاوی ہی صحیح, ویسے نہیں دیتے 10 روپے تو اب لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے, یا چیریٹی شو میں چلو 20 روپے دینا اور عمران خان کے اسپتال میں جائے گا, ویسے نہیں دینے کو جی چاہتا, ٹریبیوشن بھی ہوگی ثواب بھی ہو جائے گا. اس کو وہ کہتے ہیں انعام بھی لو ثواب بھی لو, جو جوا ہے ریفل وغیرہ اور فاطمیت کہتے ہیں انعام بھی ثواب بھی. تو وہ تو نظریہ بدل جائے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو برائیوں کی, ان میں سے جو بھی برائی کی صورت ہے وہ تیرے رب کے نہیں, یہ تو اوپر آیا تھا, یہ وہ نیکی کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھے بذریعہ وہی دانائی کی باتیں سکھائی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور مت بنا. اب یہاں جعل کا مفعول ایک ہی ہے الہا آخر, اور یہاں ایک مفعول انڈرسٹوڈ ہے, ولا تجعل احدا الہا آخر. جعل یجعل کے دو مفعول ہوتے ہیں نا, تو گویا کہ کسی کو نہ بنا ایک دوسرا معبود, اور یا الہن, اور لیکن یہ صفت موصوف ہیں, یہ دو مفعول الگ الگ نہیں ہیں, یہ تو ہے ایک ہی لفظ دوسرا معبود. تو احدن کے ذات آیا, ولا تجعل الہن آخر احدن, کس نہ بنا دوسرا معبود. الہن کی بات ہے یا اللہ پوجنا عبادت کرنا, معبود کے معنوں میں آتا ہے, اور آخر افعلو ہے, اور یہ افعل التفضیل نہیں ہے, ہے تو سمجھیے افعل التفضیل ہی آخر, لیکن اس کا معنی نسبتاً زیادہ پیچھے والا نہیں ہے, اور نسبتاً کا ہے بھی معنی, اور دوسرے کے معنوں میں آتا ہے, یعنی ایک پہلے ہے پھر ایک دوسرا, تو اس میں مؤخر ہونے کی سینس تو ایک ہوتی ہے. تو آخر دی ادر, نہ بنا کوئی دوسرا معبود اللہ کے ساتھ, یعنی پھر کسی دوسرے معبود کو معبود نہ بنا, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو معبود نہ بنا, تجال کا ایک مفعول معذوف ہے. فتول کا پستو ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا, القا یلقی القا ان, یہ باب افعال کا مجہول ہے. ویسے تو لقیہ یلقا کا بھی یلقا ہی ہونا چاہیے, لقیہ یلقا وہ ملا, اور لقیہ یلقا یہی ہوگا, لیکن لقیہ کے لیے نہیں ہے, یہاں وہ ملاقات کرنے والا معنی ہی نہیں ہے, پھینک جانے والا ہے, پھینکے جانے والا, پھینک دیا جائے گا, ڈال دیا جائے گا. یہ تلقا اصل میں تھا فتلقیو, فتلقیو بھی اگر ہوتا تو فا سببیہ کی فتلقیو بھی ہوتا تو وہ تلقا ہی ہوتا, کیونکہ جو ناقص فعل ہوتا ہے اس کی آخری واو یہ جو ہوتی ہے وہ تو اس طرح پیش سے تو نہیں پڑھی جاتی, اس سے پہلے زیر ہو تو یہ ہوتی ہے, زبر ہو تو وہ الف کی شکل میں پڑھی جاتی ہے, جیسے سعا یا سعا. تو تلقا تلقیو بھی تلقا ہی پڑھا جائے گا, لیکن فے سببیہ ہے, یہاں یہ نصب دیتی ہے, نہیں کے بعد آئی ہے. اگر آپ کو کوئی قواعد یاد ہیں ابھی 4 دن پہلے آپ نے پڑھے ہیں فا سببیہ کی, کن کن موقعوں پر فا سببی آتی ہے, 6-7 مواقع آپ نے پڑھے تھے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ نہیں, بھائی یہ دیکھیے دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کے نہ بیٹھیے, हाँ ये तो पक्की सुस्ती की अलामत है, ईश्वर में इतनी जल्दी थक जाते हो तो। फतुलका ये फे सबबिया है और तुलका मंसूब है, लेकिन फर्क क्या पड़ा मंसूब होने से, अगर तुलका ही होता वो भी तुलका, मंसूब होता तो असल क्या होता, तुलकाया, और तुलकाया का भी ये अलिफ में ही बदलता, क्योंकि क़ाफ़ की जो जबर है ये का पेश हो तो भी तुलका और ये की जबर हो तो भी तुलका, इसलिए जो नाकिस होता है वो नसब में एक जैसा ही रहता है, जैसा रफा में वैसा ही नसब में, हाँ जज़्म हो तो फिर वाओ ये गिर जाती है, तो ये है नसब में फतुलका, क्योंकि फा सबबी आई है नहीं के बाद। फी जहन्नम, जहन्नम में, जहन्नम गैर मुनसरिफ है, लफ्ज की बात पहले हो चुकी है, गैर अरबी लफ्ज है। मलूम मदहूरा, मलूम भी पहले लफ्ज आ चुका है, लामा यलूमों से, जिसकी मलामत की जाए, जिसकी मजम्मत की जाए, जिसको शर्मिंदगी दिलाई जाए, तू फिर होगा वो जिसको सब लोग बुरा कहेंगे। इल्जाम खा कर, इन्होंने पहले भी यही तर्जमा किया था, यहां भी यही किया, इल्जाम यानी जिस पे कोई इल्जाम आए, ब्लेम आए, ब्लेम वर्दी के मानों में गुआ के मलूम इस्तेमाल होता है। दूसरा लफ्ज है मदहूर, जो कि उसकी खबर भी, असल में तो ये दोनों हाल हैं, तो डाल दिया जाएगा जहन्नम में मलूम और मदहूर होते हुए, हाल है इसमें मफूल के सीगे। मदहूर दहर या दहरो के माने हैं धकेल देना, धक्के दे के निकाल देना, तो उससे मदहूर बिल्कुल वही रजीम वाले मानों में आता है, मद दे के निकाल दिया गया, दाहिर जो धक्का दे के निकाले, तो मदहूर धक्का देकर निकाला हुआ, इसके मैंने भी धुतकारा हुआ, इन्होंने किया ही यही, जाकर धकेला जाकर, यानी धकेला गया हुआ होकर, वही हाल के माने है, तो यानी धकेला हुआ का माने ये को पास भी नहीं खड़े होने देगा, सब कहेंगे दफाओ यहां से, इन मानों में काबिले नफरत के मानों में है मदहूर, जिसको कोई अपने पास जगह देने को तैयार ना हो, उसकी इज्जत करने को तैयार ना हो, तो तुलकाफी जहन्नम मलूम मदहूरा, खुदा के साथ किसी और को माबूद बना लिया, शिर्क किया, जहन्नम में इस हालत में डाल दिए जाओगे, इसके साथ ये बड़ी वईद आई है। अफा असफाकुम रब्बुकुम बिल बनीना, क्या उसने चुन लिया, असफा स्वाद फे वाव मादा, सफा यस्फू सुफू वन, साफ होना बल्कि उम्दा होना, और वो साफिन जो है वो सफा से ही बनता है, साफे युन इसम फाइल, वो ये नहीं बोली जाती अरबी में, तो अरबी में तो साफिन होता है, वो शायद आपने कहीं पानी में अलमा उस्साफी साफ पानी कहीं पड़ा भी है तरीका जदीदा में, तो वो असल में होता है साफिन साफियन, अरबी में बनेगा साफिन साफियन साफिन, साफिन को चूंकि ये के बगैर भी लिख सकते हैं, तो उर्दू फारसी में आया तो उसी साफिन को उन्होंने साफ ही बना लिया, साफ पानी, वो जो अरबी का इसम फाइल था वो एक दूसरी शक्ल में हमारे यहाँ इस्तेमाल होने लगा, तो इसलिए सफाई असू का मैंने साफ होना बेऐब होना ये मायना है। इससे फिर बाबे इफ़ाल आता है, असफा युस्वी इसफा अन, चुन लेना किसी को, बर्गजीदा कर लेना, चुन लेना, सिलेक्ट कर लेना, इन्हीं मानों में बाबे इफ्तियाल से भी आता है, इस्तफा यस्तफी इस्तफा अन, और उसमें स्वाद की वजह से ते तोय में बदलती है, ये उन अल्फाज में से है जिनका आपने आपको वो इब्दाल के कायदे बताए गए थे उस दिन तख्ता स्याह पर। तो यहां बाबे फाल से आया है असफा, फे के बाद जो एक नबरा है दंदाना जिसे आप कहते हैं, वो वही ये वाला है जो असफा युस्वी की ये में होता है, अलिफ से नहीं लिखा गया, ये का नबरा लिखा गया है और फे पर खड़ी जबर है। अरबी अरब मुल्कों के कुरान करीम जो है नस्खे, उनमें यहां फे पे जबर होती है और इस नबरे के ऊपर एक छोटा अलिफ, वो अलिफ और छोटे अलिफ में फर्क ये करते हैं कि जैसे आप अंग्रेजी में एक लाइन में लिखते हैं ना, शुरू में चार लाइनों में ABC सिखाई जाती है, फिर आप एक लाइन जो नीचे से ऊपर वाली होती है, ऊपर की दो छोड़ देते हैं, नीचे की छोड़ देते हैं, और वो नीचे वाली जो तीसरी लाइन है उसी पर हम समझते हैं कि सारे लफ्ज लिख रहे हैं। उससे कोई ऊपर जाता था, कोई नीचे जाता था, आहिस्ता आहिस्ता में मशक हो जाती है। तो अरबी में जो अलिफ है उसका पांव आता है ठीक लाइन पे, आप एक लाइन पे लिख रहे हैं तो जहां जहां अलिफ आएगा उसका नीचे वाला पांव लाइन पे आएगा। जो ये छोटा अलिफ होगा जिसको हम खड़ी जबर कहते हैं, ये लाइन पे नहीं आने देंगे, लाइन और नीचे, यानी ऐसा होगा कि पूरा अलिफ लिखा नीचे से आधा काट दिया है, वो उसे कहते हैं अलिफ ही है, छोटा अलिफ। छोटा अलिफ कोई मकसूर कहते हैं ना, अलिफ मकसूरा, छोटा हुआ अलिफ। बाज मुल्कों में यूं लिखते हैं कि नीचे लाइन से ना मिलाओ, निस्फ लाइन से शुरू करो, मगर ऊपर चाहे जितना बढ़ा दो बढ़ा दो, क्योंकि वो उस अलिफ से मुमताज हो जाएगा। जो असल अलिफ है वो तो आता है लाइन तक, ये अलिफ निस लाइन छोड़ के आधा अलिफ नीचे का काट के ऊपर से शुरू किया और फिर ऊपर ही ले गया। बल्कि नाइजेरिया वगैरह का कुरान मजीदों में देखा है कि इस तरह का अलिफ अगर वो पहली लाइन में आ रहा है तो वो तो इतना ऊंचा कर देते हैं कि दूर से नजर आता है, ऊपर सिरे तक चला जाता है, क्योंकि वो असल अलिफ से मुमताज होता है। असल अलिफ की तो पहचान यह है कि वो लाइन तक आए। तो हमारे आदमी तो नहीं कहते ये छोटा अलिफ है, ठिंगना अलिफ है, लंबा अलिफ है, क्या बना है, इसलिए वो खड़ी जबर कहते हैं और पढ़ते हैं। अफा असफा कुम, क्या चुन लिया उसने तुमको, असफा युस्फी इसफा अन, चुन लेना, टू चूज के मानों में, यही मैंने इस्तफा का है। इसराइली अपने आप को चूजन पीपल कहते हैं यहूदी, कि हम अल्लाह की चुनी हुई कौम है। कुरान करीम में तो आता तो है ना, उनको अल्लाह ने फजीलत दी थी, फजीलत तो दी है, कम वक्तों को दिमाग तो वो दिया कि दुनिया में और किसी को नहीं दिया। ना शुक्र बने और फसाद के लिए इस्तेमाल करें तो और बात है, लेकिन कुरान की फजीलत वाली बात तो यूं ही तो नहीं है। अफा असफाकुम, क्या उसने तुमको चुन लिया, रब्बुकुम असफा का फायल आया, क्या तुम्हारे रब ने तुमको चुन लिया, बिल बनीना बेटों के, बनूना बनीना आप पढ़ चुके हैं, इबनुन बेनून ये मादा है, और बाज के नजदीक बेनून वाव मादा है, ज्यादा कहते हैं बेनून ये ही मादा है इबनुन का, और उससे जमा सालिम बनती है। वैसे तो जमा एक तरह की मुकसर होती है क्योंकि हमजा तो उड़ जाता है और बे की सकून भी वो जबर में बदलता है, लेकिन उसका उसको ट्रीट किया जाता है जमा सालिम की तरह, बनून बनीना बनीना, अगर जो उसकी जमा मुकसर भी अबना और नबना तो बनूना की यह हालत जर है। बिल बनीना बेटों के साथ, असफा हो बेकजा, उसको चुन लिया इसके साथ, यानी ये चीज उसी को दी, दूसरे किसी को ना दी, इन मानों में आता है। असफा असफा गुम रब्बुकुम बिल बनीना, क्या तुमको चुन लिया अल्लाह ने बेटों के साथ, इसी का तर्जमा इन्होंने किया है, क्या चुन कर दे दिए तुम्हारे रब ने बेटे, यानी चुन कर दे दिए तुमको बेटे। वत्तखज़ा मिनल मलाइकत इनासा, खुद बना ली अपने लिए बेटियां फरिश्तों से। ये काफरों के एक अकीदे का बयान है, काफिर कहते थे फरिश्ते रब की बेटियां हैं, ये कुरान करीम में दो तीन जगह ये मज़मून बयान हुआ है। मलाइका जो कि मलक की जमा है, वत्तखज़ा उसने बना लिया, वत्तखज़ा मिनल मलाइकत, वत्तखज़ा इनासन उसने बना ली बेटियां। इनास का मैंने बेटियां नहीं है, इनास उनसा की जमा है और उसके मैंने तो है फीमेल, लेकिन चूंकि उधर आया बनी ना, यहां बनात नहीं आया, वहां जकर का लफ्ज नहीं आया, यहां इनास है। ये कुरान करीम के अपने सौती मसलहतों के बिना पर इस तरह से आ जाती है चीज। तो यूं नहीं कहा वत्तखज़ा मिनल मलाइकत बनातिन, फिर तो बनातिन, फिर वो उसका जो है ना रिदम ही टूट जाता है इबारत का। उनसा की जमा है, फीमेल बना ली अपने लिए फरिश्तों में से, और मुराद यहां बेटियां हैं जैसे उनका अकीदा था। तो अल्लाह ने तुम्हें तो दे दिए बेटे बेटियां तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। इन्नकुम लतकुलून कौलन अजीमा, बेशक तुम कहते हो, इन्नकुम हो लतकुलून, देखिए इन्ना और ला ताकीद के लिए, यकीनन तुम तो कहते ही हो, तुम तो जरूर कहते हो, उर्दू तर्जमे में तुम कहते हुए किया है, लेकिन इन्ना और लाम की ताकीद का जो जोर है वो इस तर्जमे में नहीं जाहिर होता। अगर हम सिर्फ ये तो फिर यूं भी हो सकता था अंतुम तकुलूना, वो भी मफूम हुई, सिर्फ तकुलूना होता तब भी वही माना होता, फिर इन्ना और ला लगाने का क्या मकसद। قرآن کریم کا تو ایک ایک لفظ کوئی اپنے اندر سگنیفیکینس رکھتا ہے. بے شک تم جو باتیں کرتے ہو وہ تو قولاً عظیماً بہت بڑی بات ہے. قولاً عظیماً یہ مفعول مطلق ہے اور ساتھ صفت عظیم آئی ہے, دونوں لفظ عام ہیں. تم بہت بڑی بات کرتے ہو, اور یہاں بڑی بات سے مراد ہے برائی میں بری, گناہ کے لحاظ سے بری. قول عظیم, تم نے تو بہت بری بڑی بات کہہ دی, بڑی اچھی بھی تو ہو سکتی ہے. یہ اب ایڈیم کا استعمال ہے کہ یہاں قول عظیم کا معنی ہے بڑی ہی بری بات, بہت ہی غلط بات, عقل کے لحاظ سے جس لحاظ سے بھی کہیں بھاری بات. انہوں نے کیا ترجمہ, یہ اردو محاورے کی بات ہوگی, بڑی بھاری بات اور بڑی بات, یعنی مراد ہے بڑی بلحاظ برائی کے, یہ جو تم خدا کی بیٹیاں بناتے ہو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. مشرقین عرب کی بات ہے اور جہاں بھی صورت ہو اس پر اپلائی کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا بار بار پڑھ چکے ہیں, یا اے ایمان والو, اے مومنو, بعض اس کا ترجمہ اے مسلمانوں بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ڈسٹنکشن تھی یعنی ان کافروں سے ایک الگ, کہ بھئی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اور ہم اس کی اصطلاح میں مسلمان کہتے ہیں, اگرچہ وہ جو سٹرکٹ اصطلاح ہے وہ اسی صورت میں آگے بیان ہوتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے. لیکن عام عرف میں مسلمان ہی کہتے ہیں سب کو, سوائے اس کے کہ شیعہ حضرات یہ فرق کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اس صورت میں چونکہ مومن کو مسلم سے اونچے درجے میں بیان کیا گیا ہے, اس لیے شیعہ حضرات اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں مومن بھائیوں نے یہ کہا. گویا کہ دوسری امت مسلم ہو سکتی ہے لیکن مومن نہیں ہے ان کے نزدیک, اور مومن صرف وہ ہیں. وہ اس صورت کے آخر پہ بیان آئے گا. اے ایمان والو, لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ. لا تقدمو, قدم یقدمو کا لفظی معنی آگے بڑھانا, تقدیمن, قدم یقدمو تقدیمن, آگے بڑھانا کسی چیز کو, آگے کرنا, بھیجنا. تقدم یا تقدم کا معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا, باب تفاعل سے آئے. تو اب اس کا معنی تو ہے لا تقدمو, تم آگے نہ بڑھاؤ کس چیز کو, کوئی مفعول ہونا چاہیے تھا, جیسے قرآن کریم میں ما قدمت یداہ وغیرہ میں آیا ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. تو یہاں مفعول کوئی نہیں ہے, کس چیز کو آگے نہ کرو وہ نہیں بیان کیا. آگے ہے بین یدی اللہ ہے, یہ لفظ بین ایدیہم اور بین یدیہ وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. بین تو ظرف ہے جس کے میں نے درمیان, یدہ یہ جو ہے یہ اصل میں تھا یدین, یدن کا تثنیہ یدان یدین, بینا کی وجہ سے یدین ہوا, کیونکہ بینا ظرف تو مضاف ہو کے ہی آتا ہے. پھر یدین کا نون گر گیا آگے مضاف ہونے کے لیے, اس طرح سے یدے اللہ بنتا تھا. اب جو وہ درمیان میں ساکن یہ ہے, اس کو ملانے کے لیے یہ کی زیر دی جاتی ہے. یاد رہے کہ یہ ساکن کتابی وغیرہ میں بھی آخر پہ یہ ساکن آئے گی, اور جو تثنیہ کا صیغہ ہو اور نصب یا جر میں ہو اور پھر مضاف ہو کے اس کا نون گر جائے تو اس کے آخر پہ بھی یہ ساکن آئے گی, کتابے یدے, اس طرح سے ولدی اخوئی, اخوانے کا اخوئی ہو جائے گا. تو یہ جو دو ساکن یہ آتی ہیں, یا متکلم میں بھی اور تثنیہ کی ایک خاص صورت میں جبکہ وہ نصب جر ہو اور آگے مضاف بھی ہو رہا ہو, تو آگے پھر وہ ملتا ہے لفظ, کوئی الف لام والا آ گیا یا کچھ, تو ان میں فرق یہ کرتے ہیں کہ جو یا متکلم ہے اس کی یہ کو زبر دے کے آگے بلاتے ہیں, اور جو یہ ہوتی ہے تثنیہ والی اس کو زیر دے آگے بلاتے ہیں. بس اس سے تلفظ میں گویا کہ عرب لوگ اس یہ کو ملانے میں ہی ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ وہ متکلم والی یہ ہے یا وہ دوسری تثنیہ والی یہ ہے, کون سی ہے, اس یہ کے ملانے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہاں ہے بین یدی اللہ ہے, جو کہ یدی تھا, یہ کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے. دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھوں کے درمیان, اور دونوں ہاتھ کس کے, اللہ ہے اللہ کے, ورسول ہی اور اس کے نبی کے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, رسول ہی مضافہ فعلیہ ترکیب ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آگے نہ بڑھاؤ, یہ ہے لفظی ترجمہ. اب دونوں ہاتھوں کے درمیان کا ترجمہ محاورہ ہوتا ہے سامنے, ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بین یدہ ہے اس کے آگے اس کے سامنے, تب بھی اس کا ترجمہ بنے گا اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے نہ بڑھاؤ. پھر وہی کیا چیز نہ بڑھاؤ, وہ تو یہاں نہیں بیان ہوئی, وہ یہاں موجود ہے, محذوف ہے, اپنی رائے, اپنی بات, اپنا فیصلہ, جو بھی آپ یہاں لگا لیں سب کچھ لگ سکتا ہے. اپنا فیصلہ اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے مت اعلان کر دو, اپنی بات مت آگے بڑھاؤ, پہلے مت کہہ دو. یہ ہے اس اصل محذوف مفعول کی وجہ سے یہ معنی. یہی وجہ ہے کہ بعض ترجموں میں, یہاں تو نہیں ہے, بعض جو ہمارے 8-10 ترجمے ہیں ان میں سے بعض میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے پہلے ہی نہ بول پڑا کرو, حالانکہ یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ بول پڑا کرو کا اس کا ترجمہ کریں. وہ صرف ایک شان نزول کا قصہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات دریافت کی تو شاید, یا کسی نے پوچھی تو وہ ایک آدمی پہلے بول پڑا. یہ بے ادبی کی بات ہوتی ہے مجلس میں اس لحاظ سے بھی اور اس صورت میں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا کی بات ہوگی. تو اس پس منظر میں بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ پہلے ہی نہ بول پڑا کرو, حالانکہ یہاں کوئی لفظ نہیں ہے پہلے نہ بول پڑا کرو. پھر آپ کے سامنے ترجمہ کیا آگے نہ بڑھو, حالانکہ یہ تو تقدم ہے, یا تقدموں کا ترجمہ ہے, قدم یقدم کا تو میں نے بڑھانا. اچھا, چونکہ مراد ہے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ, اپنے سوچ کو آگے نہ بڑھاؤ, اس لیے انہوں نے ترجمہ کر دیا آگے نہ, یعنی اپنی رائے میں, اپنی بات میں, اپنے قول میں. یوں یہ بھی بامحاورہ ترجمہ ہے, لفظ سے تو ہٹ کے ہے, تقدموں کے معنوں میں ہے. بعض نے اسی لیے اچھا ترجمہ کیا ہے, میں نہیں کہہ سکتا کن کا ترجمہ ہے, کہ اللہ اور رسول کے سامنے پیش دستی مت کیا کرو. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈکشنری میں یہ معنی بھی دیکھا تھا, ابو بکر غزنوی مرحوم اور میں ایک کتاب لکھ رہے تھے بی اے آپشنل کے لیے, یہی صورت اس کے کورس میں تھی. کتاب تو آپشنل بی اے کے لیے تھی, لیکن ہم نے جس طرح اس کے لیے مطالعہ کیا نا, مرحوم غزنوی صاحب اور میں نے, وہاں مولانا داؤد غزنوی کے مکان پہ ہم بیٹھتے تھے اور ایک بڑی میز تھی شاید 4x6 کی, اور اس پہ ہم دونوں طرف ترجمے انگریزی, فارسی, یہ اور تفسیریں بھی ساتھ رکھ لیتے تھے. پھر ہم نے یہ 3 صورتیں تھیں کورس میں, ان میں سے ایک یہ بھی تھی, اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا تھا. لکھا تو خیر جو کچھ طالب علموں کے لیے تھا ضروری وہی لکھا, لیکن اس میں مجھے یاد ہے کہ کہیں یہ محاورہ پڑھا تھا, اور شاید ہم نے اپنی اس کتاب میں بھی بیان کیا تھا کہ عربی میں کہتے ہیں فلان یقدم بین یدی ابی ہے, فلاں اپنے باپ کے ہاتھوں کے آگے بڑھاتا ہے, لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا نا. اور اس کا محاورہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کی رائے کی پرواہ نہیں کرتا, اپنی چلاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن ہو تو پھر وہ کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اللہ اور رسول کی رائے کی پرواہ نہ کرو, وہ اس محاورے کے اعتبار سے دوسرے کی رائے کی اتنی اہمیت نہ دینا, اپنی بات کو آگے بڑھانا, تو وہ اپنی بات کو مقدم رکھنے والی بات ہے. اس لحاظ سے لا تقدمو یعنی رأیکم, اپنی رائے کو مقدم مت رکھو. اور موقع میں یہ بھی معنی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی رائے اور آپ کہیں میری رائے قبول کی جائے, یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے, لیکن کی رائے معلوم کرنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ دے دینا, یہ بھی اس سے منع کیا گیا ہے. پھر اس کو اپلائی کریں تو دنیا کے ہر معاملے میں مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی فیصلہ کر رہا ہو پہلے یہ دیکھ لے کہ اللہ اور رسول کا حکم اس بارے میں کیا ہے, یوں ہی پہلے ہی نہ اپنا فیصلہ دے دے کہ میں یہ کرتا ہوں. اس لحاظ سے یہ آیت زیادہ وسیع ہے اپنی اپلیکیشن کے اعتبار سے, صرف کوئی کسی مجلس میں ایک بات تک بات محدود نہیں ہو جاتی کہ شان نزول یہ ہے اور کسی آدمی نے پہلے ہی اس کے منہ سے بات نکل گئی. جنرلائزیشن جو اس کی ہے اس میں تو زندگی کے تمام معاملات میں یہ بات آ جاتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے مسلمانوں, اے اہل ایمان, اللہ اور رسول کے آگے آگے نہ بڑھو, پیش دستی نہ کرو, اپنی رائے وغیرہ کو پہلے نہ بیان کر دیا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. اتقا کا ترجمہ اتقا یتقی, ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ بنیادی معنی اس کا بچنے کا ہوتا ہے, ڈرنے کا نہیں ہوتا. پھر جو ڈرو کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ اللہ کے عذاب سے یا نافرمانی کے سے بچتے رہو, اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ڈرو, ورنہ بنیادی معنی اس کا ڈرنے کا نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم آسان سا فکرہ ہے, وہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور آگے اس کے اسم اور پھر خبر دو حرف آئے. بے شک اللہ تعالی سننے جاننے والا ہے. سمیع علیم کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں, ایک خبر سمیع دوسری علیم, درمیان میں واو نہیں ہے. یوں نہیں کہا ان اللہ سمیع و علیم اور کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے. اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ, یہ سب کچھ کا ترجمہ اس کے فعیل کے وزن کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بات بھی پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ فعیل میں جب صفت مشبہ آتی ہے, ویسے تو عام صفت مشبہ کا بھی اس کی اور وزن بھی ہے, اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اس موصوف میں ہر وقت ہر جگہ ہر زمانے میں پائی جاتی ہے. یوں تو اسم فاعل بھی کہیں کہیں صفت بن جاتا ہے, لیکن وہ اس وقتی طور پر کام کرنے کے بارے میں ہوتا ہے, عالم سامع وغیرہ. تو سب کچھ جاننے والا ہے, سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. یہ تو ہوا معنی. چاہے تو سمیع علیم کو دو خبریں کہیں, چاہے کریں گرامر کے اعتبار سے. سمیع خبر ہے اور موصوف ہے, اور علیم اس کی صفت ہے. عربی گرامر میں یہ جائز سمجھا گیا ہے کہ ایک صفت کی پھر ایک اور صفت آ جائے, مطلب یہ ہوگا کہ ایسا سمیع جو علیم بھی ہے, یوں ترجمہ پھر ہو جاتا ہے اگر صفت کی صفت مانے تو. تو اس طرح سے اللہ سب کچھ جاننے والا, سب سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اسی کو انہوں نے فعل سے ترجمہ کیا ہے, اللہ سنتا ہے جانتا ہے. ترجمے میں آپ فرق سمجھیں, یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے. یوں تو نہیں کہا اللہ یسمع و یعلم, لیکن ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے, اور یہ اردو محاورے کی وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے کہ اردو محاورے میں یہ زیادہ بہتر ہے یوں بات بیان کرنا, بجائے اس کے کہ یوں کہیں سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا ہے, اگرچہ وہ بھی غلط تو نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا ترفعوا اصواتکم, رفع یرفع رفعا ورفعۃ, اس کے معنی ہوتے ہیں اونچا کرنا, بلند کرنا کسی چیز کو. اور اونچا کرنا دونوں طرح سے مراد ہو سکتا ہے, حصی بھی اور معنوی بھی. حصی اونچا کرنا یہ ہے کہ جیسے کتاب یہاں ہم نے اس کو اوپر کر لیا, اٹھا لیا اس جگہ سے, کوئی چیز پڑی تھی زمین پہ اس کو اونچا اٹھا لیا, یہ رفع یا رفع ہے. دوسرے ہے معنوی رفع, کسی کا درجہ بلند کرنا, دے دینا اس کے دماغ میں یا دل میں اس کا درجہ بہت زیادہ ہونا, ان معنوں میں بھی رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور قرآن کریم میں بھی کم از کم 8-9 جگہ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیے جو لفظ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, یہ بات یہاں کرنی اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں وہ گھپلے کرتے ہیں اس طرح کے قرآن کریم میں بھی بعض لوگ, جو لفظ ایسا ہو کہ اس کا ایک تو اصلی حقیقی معنی ہو اور ایک مجازی یا استعارے کا معنی ہو. اب یہ دیکھ میں کون سا مراد ہے, اس کے لیے زبان دانی بھی درکار ہے اور کچھ عقل اور سمجھ اور کامن سینس سے بھی کام لینا پڑتا ہے, عبارت کے سیاق و سباق یا جس موقع محل پہ بات ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اب کیا اس سے وہ جنگل کا شیر مراد ہے یا سرکس والا, بات تو ہو سکتا ہے. اور دوسرے ہمارے طرح عام طور پر کہہ دیتے ہیں, بہادر آدمی کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں, اور یوں بھی لو جی شیر آ. تو اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں شیر استعارہ اور مجاز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, بہادر من, بلکہ بعض دفعہ ہمارے ہاں تو شیرا بجی بھی ہو گیا, شیر پنجاب اور کئی قسم کے شعر بن گئے ہیں, تو وہ پھر شعر بھی مراد ہو جاتا. مجھے یاد ہے کہ وہ تلاگنگ میں میں نے جانا تھا, ٹمن ضلع ادھر میاں والی میں ایک جگہ جہاں کے وہ نور خان تھے ہمارے ایئر مارشل, تو ادھر سے کوئی بس آتی تھی, اس کے انتظار میں ہم سب بیٹھے تھے اڈے پہ کہ بھائی وہ جو ٹمن کو جائے گی بس. تو کافی دیر کے بعد ادھر سے ایک آئی بس, اسی نے پھر یہ سواریاں لے جانی تھی, تو یاد ہے کہ سب لوگ بےچارے منتظر تو پہلے ہی بیٹھے تھے, اسی لیے غالباً انہوں نے ऊपर लिख रखा हुआ था ट्रकों और बसों पे अजीब अजीब बिस्तरे लिखे हुए थे, उस पर लिखा था वो शेर आ गया जिसका इंतजार था। सब तो इंतजार में बैठे थे। तो शेर इस किस्म के मानों में भी इस्तेमाल होता है और शेर जंगली जानवर भी होता है। अब किसी इबारत और किसी मौका महल में ये देखना कि यहाँ शेर कोई तंजिया इस्तेमाल हुआ है, कोई तारीफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या असली जानवर के लिए है, ये देखना पड़ेगा किस मौका और किस महल पर वो बात हुई है। तो इससे हमारे उसूल फिका और उसूल हदीस ये बात तय है कि अगर किसी लफ्ज के कुछ माना हकीकी है और कुछ हरी है तो बुनियादी माना तो हकीकी होंगे, असल तो यही समझा जाएगा कि हकीकी माना ही मुराद है, इल्ला ये कि इबारत उसको कबूल ना करे, कोई खिलाफ अकल बात हो, कोई मुहाल बात हो, करीना पाया जाए कि यहां असल नहीं मुराद, तो फिर हम वो हकीकी के बजाय मजाजी माना लेंगे। ये एक उसूल है। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए रफा का लफ्ज आया कुरान करीम में, उठा लिया, और उस उठाने पे ये मिर्जाइयों ने, मिर्जा गुलाम अहमद वगैरह ने कहा जी इससे मुराद दर्जा बुलंद करना है और ये वो। तो ये बात तो बड़ी लंबी है और उन तमाम इस्तेमालात को सामने रखें तो वो गलत बात साबित होती है कि यहाँ दर्जा बुलंद करना मुराद नहीं। और दूसरे उसमें ये भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो जगह ये लफ्ज आया और दोनों जगह इला के सिले के साथ आया है, दूसरे कहीं रफा के साथ इला का सिला नहीं आया। तो खैर वो चीजें भी हैं। तो यहां रफा जो है हम इसको लेते हैं, ऊंचा ना करो, ये लफ्जी मानों में है, अपने हिस्सी मानों में, आवाज को ऊंचा ना करो, बुलंद ना करो, ऊंचा ना करो, ला तरफाउ फेल नहीं है रफा यरफाउ से, अस्वातकुम सौत की जमा है अस्वात, स्वाद वावते मादा है, सात यसूत वज निकालना, सौतन तो उस सौत की जमा अस्वात आवाज, अस्वात यहां मफ़ऊल है ला तरफाउ का, और याद रखिए अस्वात लंबी ते से लिखा जाता है, ये लंबी ते है, आगे मिल जाएगी तो फिर तो तय चाहे गोल हो चाहे दूसरी हो, जैसे आप कहें कोई मोनस लगाएं और कहें मसलन अम्मतुन और अम्मतुहु, यहां भी तय उसी तरह मिलेगी, और अम्मातुहु अगर कहेंगे तो तय तो उसी तरह मिलेगी। तो यहां तय जो है वो जमा मुकस्सर की है, जमा सालिम मोनस की नहीं है, और सौतुन भी छोटी तय से नहीं लिखा जाता, सौतुन लंबी तय से लिखा जाता है। ये तमीज होनी चाहिए आपको इमला में, तर्जमा करने में और इसमें, कि कहां छोटी तय लिखी जाती है कहां लंबी तय लिखी जाती है। छोटी तय अगर कहीं आ रही हो तो बड़ा मोहतात होना पड़ता है कि कहीं ये जमीर है तो नहीं, क्योंकि जमीर है भी तो उसी तरह लिखी जाएगी। अब तय के लिए वहां जरूरी है कि दो नुकते दिए जाए, वरना किताबत उनको तय के नुकते ना दे तो हो सकता है कोई किताब हुई पढ़ ले, उसमें ये तमीज करनी पड़ती है। ये तर्जमा लिखे मजमून लिखे उसमें ये एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि हे और ते में फर्क करना पड़ता है, और फिर खसूसन इसलिए भी कि वक्फ में तो ते भी हे ही पढ़ी जाती है, जन्नत उनको जन्नह कहते हैं आप जब वक्फ करते हैं। तो ये अस्वात की ते लंबी ते है और सौत की ते भी लंबी ते होती है, और ये जमा मुकस्सर है। अपनी आवाजों को मत बुलंद करो फौक सौत नबी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊपर, फौक मैंने ऊपर, काबिल का लफ्ज है ज़र्फ तहत अमाम वरा खल्फ, ये अपने लफ्ज पढ़े हैं ज़र्फ के, यानी जो जगह या वक्त का माना देने वाले लफ्ज हैं, ज़ुरूफ उन्हें कहते हैं, और ये हमेशा मुजाफ होके आते हैं। फौक सौत नबी पूरा मुजाफ मुजाफ इलैह है, तीन यानी नबी की आवाज से ऊपर मुजाफिल अन नबी, सौत का सौत मुजाफ भी है मुजाफिल भी, इसीलिए खफीफ आया है। खफीफ की हम आपको शायद बात कर चुके हैं कि जिस लफ्ज पर ना तो अलिफ्लाम हो और ना ही तनवीन हो तो उसको कहते हैं खफीफ, यानी दोनों बातें कहने के बजाय पे इस पर ना अलिफ्लाम है ना तनवीन है, एक लफ्ज ग्रामर वालों ने निकाला है कि जी फलां लफ्ज ये इसमें होता है खफीफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊपर फौक में ने, फौक और अला में एक नाजुक सा फर्क भी करते हैं कि یہ ٹوپی میرے سر پر ہے، فوق راسی نہیں ہے، اعلی راسی، اور چھت جو ہے یہ میرے سر کے اوپر ہے، اس کو کہیں گے السقف فوق راسی. میں نے تو دونوں کا ہے اوپر، لیکن اعلی اور فوق میں یہ بھی ایک فرق کیا جاتا ہے. تو گویا کہ فوق کا میں نے زیادہ اوپر کر یا اوپر کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اوپر یا اوپر یا اونچی تم اپنی آواز نہ اٹھایا کرو. باقی مطلب تو واضح ہے، انہوں نے کہا بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، آواز سے اوپر بلند نہ کرو، اس آواز سے اوپر یعنی اس سے اونچی نہ ہو. آگے ہے، یہ تینوں لفظ صوت، نبی، نبی کے مادہ نب، نون بے عین، نون بے حمزہ کی بات بھی پہلے ہو چکی ہے. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ آواز بلند کرو اس کے لیے. اچھا لفظی ترجمہ دیکھیے، انہوں نے تو کیا اس سے نہ بولو تڑخ کر. لفظی معنی جہرا یا جہرو کا بھی ہے آواز اونچی نکالنا، اس کا معنی ہی ہے آواز اونچی نکالنا. ویسے کھلم کھلا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے وہ آیا ہے ارن اللہ جہرتن کا، یہود نے کہا تھا ہم کو خدا دکھاؤ کھلم کھلا سامنے، تو جہر یعنی خفی کے مقابلے پر بھی یہ آتا ہے، پوشیدہ کے مقابلے پر کھلم کھلا علی الاعلان سامنے. اور اصل معنی اس کا یہی ہے، آواز کے لیے آتا ہے زیادہ تر اونچی آواز سے بولنا. قرآن کریم میں آیا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ تو دعا میں یا نماز میں بہت اونچا کرو اور نہ بالکل ہی خفیہ آواز ہو، درمیانی طریقہ اختیار کرو. تو لا تجہر، جہر یا جہرو، اونچی آواز بولنا اونچی آواز میں. اچھا اب یہ تو لا تجہرو کا میں نہیں ہو گیا، اونچا نہ بولو. اب آگے ہے لہو، اس کے لیے جہرا لہو. اب یہ محاورہ ہے، جہرا ہو نہیں کہتے، جہرا ہو تو وہ آواز کے لیے شاید آئے، جہرا لہو جس آدمی کے سامنے اونچی آواز سے بولا یا اس کو اونچی آواز سے بات کی تو کہیں گے جہرا لہو. اس لیے یہاں لہو آیا ہے. لا تجہرو، بلند آواز سے نہ بولو اس کو، جیسے آپ کہتے ہیں قال لہو، اس کو کہا. لا تجہرو لہو، آواز سے نہ بولو اس کو یعنی اس کے آگے. پھر آگے ہے بالقول، بات میں یا بات کے ساتھ. قال یقول قولا، اب بات کے ساتھ اونچا نہ بولو، اس کا معنی ہے اس سے بات کرتے وقت جب اس سے بول رہے ہو تو اس وقت تم اونچی آواز میں مت بولو. ولا تجہروا له بالقول، اب ان میں فرق ہو گیا. وہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں ان کی آواز سے اوپر آواز نہ جائے، اور یہ ہے خاص حضور کو مخاطب کرتے وقت بولنا. اس میں اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا محاورے میں تڑخ کر، ایسے متکلفی سے گویا کہ کڑاک سے بول لینا. اور اس کی مزید تشریح آگے آتی ہے، کا جاہر بعضکم لبعضن، کہا میں نے مانند، جہر میں نے وہی جہر یا جہر اس کا مصدر ہے، اونچا کرنا، اونچا بولنا، مانند اونچا بولنے کے، کا جہرے، مانند اونچا بولنا، اور جہر آگے مضاف ہے، بعضکم تم میں سے بعض کا، بعض یہاں مضاف الیہ ہے جہر کا، تم میں سے بعض کا اونچے بولنے کی مانند، یہ بنا ترجمہ. لے بازن، وہی لے یہاں آیا ہے جو جہرا کے سلے کے طور پر وہاں آیا ہے نا، رات جہرو لہو، تو یہاں مصدر کے ساتھ بھی وہی سلا آیا ہے. با لے بازن یعنی لے باز کم ہے اصل میں لفظ، مانند اونچا بولنا تم میں سے باز کا، تم میں سے باز کو. یہ دوسرا جو لے بازن ہے اصل میں تھا باز کم لے باز کم، تم میں سے بعض کا بعض کے ساتھ، مضافلے اڑا دیتے، یہ طریقہ ہے اور لفظوں میں بھی یہ چلتا ہے، مضافلے اڑا دیتے ہیں اور پیچھے جو مضاف تھا اس پہ تنوین دے دیتے. لباذن کی تنوین کی وجہ یہی ہے ورنہ تو بعض تو ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، یہ ویسے تو نہیں استعمال ہوتا عام طور پر، بعض کے بعض ضرور کوئی جمع معرفہ بلکہ آتا ہے اس کا مضاف الیہ عموماً، جیسے یہ کم آئی ہے ضمیر، تو اصل میں یہی تھا کجہر بعضکم لبعضکم، تم میں سے بعض کا تم میں سے بعض کے ساتھ ہی باواز بلند بولنے کی مانند، یہ بنا لفظی ترجمہ. اب اس کو سمجھائیں تو محاورہ ترجمہ ہوگا، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بات کر لیتے ہو. دیکھیے اب ہمیں یہ تو سمجھانے کے لیے یوں ترجمہ کرنا پڑے گا، لفظی ترجمہ مصدر سے ہے، مصدر بھی عمل فعل کا کرتا ہے. یہ آگے آپ مزید پڑھیں گے اپنی کتاب میں آپ کے آ رہے ہیں سبق، اور یہ کہ بات ویسے کئی دفعہ بیان ہو چکے کہ اسم فاعل اسم مفعول مصدر فعل کا عمل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں جہر مصدر کے بجائے لگا دو کما یا جہرو بعضکم لبعضن، وہی بات ہوگی کہ جیسے تم میں سے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے کسی دوسرے سے، جہرا کے بجائے یا جہرو لگا دو، بالکل وہی معنی بنتا ہے. تو جہر بعضکم لبعضن، جیسا کہ اونچا بولنا ہے تم میں سے بعض کا کسی دوسرے کے ساتھ، اسی کو انہوں نے کیا ہے تڑخ کرنا بولو، جیسے تڑختے ہو ایک دوسرے پر، یہ بالکل اردو ایڈیم کے مطابق ہے تڑخ کر بولنا، یعنی بے باکی سے بولنا، کوئی جھجک اور ادب یا حیا یا کوئی یہ نہ کرنا، جیسے بے تکلفی میں بول رہے ہو، یہ نہیں میں نہ کہ گالی دے رہے ہیں یا کچھ، لیکن بے تکلفی میں ادب ہاتھ سے چلا جاتا ہے، بے تکلفی تو ہوتی ہے یہ، اس لیے انہوں نے ترجمہ تڑخ کر کیا ہے. انتحباتا کہ تحباتا برباد ہو جائیں، ان وہی ہے جو مصدریہ بھی ہوتا ہے اور ان تاکہ، یہاں تاکہ کے معنی میں ہے، لے ان کے معنی میں ہے، ان لے ان یا لے کے معنی میں ہے، اور لے کے بعد یہاں لا ایک اصل میں تو ہے، ویسے بنیادی معنی تو ہے کہ، لفظی ترجمہ تحباتا برباد ہو جائیں کہ برباد ہو جائیں، حبتا یحبتو حبتو، اس کے معنی ہوتا ہے برباد ہونا ضائع ہونا اکارت ہو جانا، باب افعال سے آئے احبتا یحبتو تو اس کے معنی ہوتے ہیں برباد کر دینا ضائع کر دینا. ان تحبتا اعمالکم کہ برباد ہو جائیں تمہارے عمل، اعمال عمل کی جمع ہے، یہ تو عام لفظ ہے. اب یہ جو ان تحبتا اعمالکم کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں، یعنی اصل مراد ہے کہ کہیں برباد نہ ہو جائیں، یا ان مفسرہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ پھر نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں، ان کا معنی نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ، گویا کہ ان لے کے معنی میں ہے اور لام ضرورت والے معنی دے جائے گا، کبھی کبھی لام وہ بھی تو دیتا ہے نا، لام کہے لیکون لہم عدو و حضنا کی ہم نے بات کی تھی، تو ان لام کہے کے معنی میں ہے اور لام کہے بہ معنی ضرورت ہے، اور اس طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے چٹخ کر نہ بولو، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے عمل برباد ہو جائے، اسی لیے کہیں سے ترجمہ کیا ہے، وہ جو اس میں لا چھپا ہوا ہے نا وہ ترجمہ اس طرح سے، کہیں اکارت نہ ہو جائے، انہوں نے نہ سے ترجمہ کیا ہے، یا تو یہ کہے کہ ان کے بعد ایک لا انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، ان لا تحبت ہے، یہ کہ نہ ہو جائیں برباد تمہارے عمل، اور اصل معنی تو ہے کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں، نتیجہ یہ نہ نکلے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ واو حالیہ ہے، اس حالت میں کہ، آگے جملہ ہے، جب واو حالیہ ہے تو اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. انتم مبتدا، لا تشعرون فعل با فاعل، جملہ ہے فعلیہ جو خبر بنا ہے، شعر یا شعر سمجھنا، بات کو پا جانا، یہ شعرہ ہو بھی آتا ہے، شعرہ بہی بھی آتا ہے، عالمہ کی طرح عالمہ ہو و عالمہ بہی، شعرہ ہو و شعرہ بہی، جس بات کی سمجھ کا نہیں ہو اس پر بے کا صلہ آتا ہے. تو ولا یشعرون، گویا کہ ہے انتم لا تشعرون بہی، تمہیں اس کا پتہ ہی نہ چلے، وہ بھی مقدر ہے، بیان نہیں ہوا جو کہ سمجھا جا سکتا ہے، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، اس حالت میں تمہارے عمل برباد ہو جائیں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کیا ہو گیا ہے. تو یہ اس کی شناعت یا مذمت کی انتہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بے تکلفی سے بولنا اونچی آواز سے جو کہ ادب اور احترام کے خلاف ہے, یقیناً بات تو اصل ہی ہوئی ہے, اس کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ تمہارے عمل برباد ہو جائے. عمل میں مراد نیکیاں, نماز, روزہ, سب کچھ ہی آ سکتا ہے کہ وہ بھی برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہو کیا گیا. یہی بات ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا, ہم بڑے غیر محتاط ہیں, زبان کو غیبتوں میں استعمال کرتے ہیں اور خدا کیا جانے کیا کیا بکواس ہمارے منہ سے نکلتی رہتی ہے بغیر سوچے سمجھے, کہیں سیاست پہ تبصرہ کرتے ہیں تو, کہیں کسی مخالف کا ذکر کرتے ہیں تو, وہ تو خیر, لیکن بہرحال مولوی خود تو جو کچھ عمل کرتا ہے کرتا ہے, بتانا تو ہوتا ہے. تو حدیث میں شریف میں آیا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کب کہا کیا کہا, اتنا احساس نہیں ہوتا, اور اس کے وہ سارے عمل برباد کر کے رکھ دیتی ہے, جو کچھ کیا سب برباد. اور دوسری حدیث میں ساتھ ہی بتایا گیا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے منہ سے ایک بات ایسی نکلتی ہے اور اسے اس کا چندہ احساس نہیں ہوتا, کہ وہ اس کے پیچھے سارے گناہوں کو ہی دھو دیتی ہے اور وہ بالکل اس کو صاف پاک کر دیتی ہے. تو زبان میں سے نکلنے والی چیز کا اللہ کے ہاں اتنا وزن ہے کہ اس کے نمبر, وہ سب سے زیادہ نمبروں والا سوال ہے, پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہو. وہ دوسروں کو ہو سکتا ہے کہ وہی 100 نمبر منفی کر دے اور سب کا بیڑا غرق کر دے, اور وہی پازیٹو دے دے اور بہت سی تلافی کر دے بہت سے گناہوں کی. تو اس لیے زبان کو کے بارے میں بہت احتیاط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس کو قابو میں رکھو, تو حضرت معاذ نے حیران ہو کر پوچھا تھا, یا رسول اللہ زبان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ معاذ وہ ہے کوئی وما یکب الناس فی النار, کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ زبان کی کھیتی جو کاٹتے ہیں حسید حساد جسے کہتے ہیں, وہی تو انسانوں کو دوزخ میں لے جائے گی. یعنی یہ زبان کا کمایا ہی وہ ہوگا جو دوزخ میں لے جائے گا انسان کو. تو زبان تو بڑی چیز ہے, تو یہاں ان معنوں میں ہے. اور دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں کہا گیا آواز اونچی نہ کرو, یعنی مجلس میں آواز اونچی نہ ہو, دوسرے میں تخاطب میں بات کرتے وقت بالقول ہے, اس میں چٹخ کے بولنا, تڑاخ سے بولنا یا کچھ بے ادبی سے بولنا, وہ اس سے منع کیا گیا. دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا ذکر ہے, اور بڑے شدید لفظوں میں ہے کہ بے ادبی ادنا سی ہو گئی مارے جاؤ گے.